ان الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله عزیزان گرامی ان مجالس کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور انشاءاللہ قیام قیامت تک جاری رہے گا دن بدن لمحہ بلمحہ ہمارے جوش و ولولے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ اچھی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ ہم عاشورہ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں میں نے عرض کیا تھا کہ عاشورہ صرف ایک ایونٹ نہیں ہے صرف واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک تحریک ہے ایک موومنٹ ہے حق و باطل کا معیار ہے اصلی اسلام حقیقی اسلام اور نقلی اسلام کے درمیان خط فاصل ہے معیار ہے اسلام کو پہچاننے کا معیار ہے قرآن کے حقیقی احکام کو جاننے کا معیار ہے انبیاء کی محنتوں کو پہچاننے کا معیار ہے پیغمبر اسلام کی تحریک اور مشن کو جاننے کا اور دنیا میں پھیلانے کا کربلا سب کچھ ہے کیا نہیں ملے گا کربلا سے آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعائے عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الہی من وجدک ما غا فقد ومن فقدک ما غا وجد اے پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا جیسے خدا کو انسان پا لیتا ہے گویا سب کچھ اسے مل جاتا ہے ویسے جو انسان کربلا سے منسلک ہو جاتا ہے گویا اسے سب کچھ مل جاتا ہے اس لیے کہ کربلا توحید کو زندہ کرنے کی تحریک کا نام ہے کربلا عقائد کو پابرجا و پائیدار رکھنے کا نام ہے اور وہ تحریک قیام قیامت تک باقی رہے گی دنیا چاہے لاکھ پردے ڈالے اس حقیقت پر कोई असर नहीं होता। जितना दुनिया रोकती जा रही है उतने ही जोश वलवले में इजाफा होता जा रहा है। हदीस मारूफ है, इन्नल कत्ल हुसैन हरारतुन फी कुलूबिल मुमिनीन ला तब्रदो अबदा। कत्ल हुसैन से मोमिनीन के दिलों में एक ऐसी गर्मी पैदा होती है, ऐसा जोश पैदा होता है कि कोई चीज इस गर्मी को ठंडा नहीं कर सकती। बस हमें तवज्जो इस बात की करनी है कि क्या हम तहरीके करबला से हकीकी मानों में हमकिनार हैं या नहीं। अजीजान मोहतरम, हर आदमी अपने आप को बेहतर जानता है। हम लोग जो डॉक्टर के पास जाते हैं मुआलजे के लिए, इलाज के लिए, कई प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, कई प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। सबसे पहले ये कि क्या हमने जो बीमारी महसूस की है उसको सही मानों में मुंतकिल किया है। डॉक्टर जो हमें देख रहा है वो सही समझ रहा है हमारी बातों को, हमारे मिजाज को समझ रहा है, और फिर समझने के बाद सही तशखीस दे रहा है या नहीं। इन प्रोसीजर के दरमियान इंसान आजमाइशगाह की चीज बन जाता है। और माशाल्लाह आजकल तो मेडिकल लाइन बिजनेस बना लिया लोगों ने, इसलिए कि 30-40-50 लाख रुपए एक सीट के लिए खर्च करते हैं, जाहिर सी बात है एजुकेशन के लिए इतना खर्च करते हैं तो 4-5 साल में इनको बना लेना है। किस कीमत पर? इंसानों की जान की कीमत पर। इस्लाम में है कि दो चीजों के लिए पैसा लेना कतन हराम है। जो अगर डॉक्टर्स यहां मौजूद हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो मुझे माफ कीजिएगा और इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। दो चीजों में पैसा लेना हराम है। एक, वाजिबात को सिखाने में। मैं अगर आपको सूरह हम की तालीम दूं और उसका पैसा चार्ज करूं तो कतन हराम है। नमाज सिखाऊं पैसा लूं उसके बदले में, कतअन हराम है। इसमें दो राय नहीं है, उलमा तशरीह फरमाए, मराजे के फतावे मौजूद हैं। वाजिबात को पहुंचाने में, वाजिबात को सिखाने में अगर कोई चार्ज करे, कतअन हराम है। और हराम पैसे में बरकत है ही नहीं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हुजूर हुजज इस्लाम उलमाए आलम दर इन मजलिस आज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन गिरामी मिदारीम व इन रब फाल नीक मी गिरीम के हुजूर इन सरवरान मजालिस मौरा जीनत मी बख्शान व तबीयतन कार मौरा सख्तर मी कुनान व खुदा ना कहता अगर ईसा अदबी में शे इंशाअल्लाह ब बुजुर्गवारी खुदशन मुआफ़ मी फरमायान و انشاءالله که همه گی با هم با اخلاص به درگاه ابا عبدالله الحسین برویم اجماعا صلوات تو عزیزان محترم دو چیزوں کے لیے چارج کرنا پیسہ لینا قطعاً حرام ہے ایک واجبات کو سکھانے کے لیے پیسہ چارج کرنا حرام ہے और दो मेडिकल एडवाइस के लिए पैसा लेना हराम। देखिए उठाइए तौसील मसाल उठाइए। हदर हकीकत दोनों मेडिकल लाइन के हैं, एक रूह की बीमारी का इलाज कर रहा है और एक जिस्म की बीमारी का इलाज कर रहा है। जिस्म की बीमारी के इलाज के लिए पैसा लेना हराम है, रूह की बीमारी के इलाज के लिए पैसा लेना भी हराम है। अलबत्ता मैं मेडिकल लाइन को बंद करना नहीं चाहता, ऐसा भी इस्लाम का इरादा नहीं है। एडवाइस मिसाल के तौर पर आपके पास आया कोई इंसान हो कोई बीमारी का, उसने गिला किया, शिकवा किया, बताया आपको, और आप आपके पास नॉलेज है, शेयर कीजिए, क्या फलां दवा लेंगे तो आपका बदन ठीक हो जाएगा। ये कहने के लिए, दो बातें कहने के लिए या दो जुमले लिख के देने के लिए पैसा नहीं ले सकते, कतन हराम है। یہ اور بات ہے, کوئی دوا دے دی آپ نے, یا آپ آفس کا خرچہ مینٹین کرنے جا رہے ہیں. شریعت میں جواز بہت نکال سکتے ہیں, میں نہیں کہتا کھلا ہے شرعی ہے, جواز بہت نکال سکتے ہیں, لیکن نیت پاک ہونی چاہیے. کس نیت سے آپ پیسہ لے رہے ہیں یہ بہت اہم ہے. خدا نہ کرتا میں نماز پڑھانے کا پیسہ لے رہا ہوں تو قتل جائز نہیں ہے. نماز تو مجھے پڑھانا کیا, مجھے تو پڑھنا ہی ہے. میں نماز نیت کیا کریں گے, پیش امام نیت یہ نہیں کرتا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں قربت علی اللہ. کوئی ہے پیش نماز جو یہ نیت کرے میں نماز پڑھا رہا ہوں, تو قتل نماز میں مشکل ہے, نماز پڑھائی نہیں جاتی. پیش امام نماز پڑھتا ہے, اس کے پیچھے لوگ خود بخود پڑھ لیتے ہیں, ہو جاتی ہے جماعت. پیش نماز کا بھی ثواب پڑ جاتا ہے, مامومین کا بھی ثواب پڑ جاتا ہے, یہ ہو جاتا. تو ڈاکٹرز بھی ذرا توجہ کریں, نیتوں کو خالص کریں. روزی دینے والا خدا, رزق پہنچانے والا خدا ہے. خدا کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے سکتا. جو میرے مقدر میں لکھا جا چکا ہے, ساری دنیا اپنی طاقت کو لگا دے, پوری کوشش کر لے کہ اسے روک لے, ہرگز روک نہیں سکتے. لگتا ہے وہاں سے گھڑی نکال دی گئی ہے, تو میرا انلمیٹڈ ٹائم ہے. تو کہا جاتا ہے ایک صاحب کو عادت ہو گئی تھی, جب بھی وہ تقریر کے لیے جاتے تھے اپنے منہ میں ایک چاکلیٹ رکھتے تھے, جب چاکلیٹ ختم ہو گیا تقریر ختم ہو گئی. اتفاق سے ایک مرتبہ چاکلیٹ کے بجائے انہوں نے بٹن رکھ لیا تھا, اب دیکھ رہے ہیں بٹن ختم ہی نہیں ہو رہا ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, وقت پر ہم ختم کریں, گھڑی ہو یا نہ ہو ہمارے پاس تو گھڑی موجود ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور سیدھی سیدھی بات بتا دوں کہ مجھے بھی پورا عشرہ پڑھنا ہے, جو میٹر میرے پاس ہے اتنا ہی تو آپ کو دے سکتا ہوں, اس سے زیادہ کہاں سے لاؤں میں. فاقد الشیء لا یعطی الشیء, جس کے پاس خود چیز موجود نہ ہو دوسروں کو دے نہیں سکتا. یہ بیجا توقع آپ مت رکھیے, مولوی صاحب سے جتنی اس کی کیپاسٹی ہے اتنی ہی توقع رکھیے, اس میں آپ کی بھی بھلائی ہے مولانا کی بھی بھلائی ہے. اس سے زیادہ توقعات رکھیں گے تو نہ آپ کی توقع پوری ہوگی, مولانا بھی مشکل میں پڑ جائیں گے. تو رزق روزی اللہ نے تقسیم کر دیا ہے, یہ اور بات ہے کہ کسی اور کی روزی کو کوئی اور ظلم سے چھین لیتا ہے اور یہ مظلوم اپنی مظلومیت پہ روتا ہے, یہ اور بات ہے. لیکن روزی مقسوم ہو چکی ہے. ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ آپ کی مجالس کا ٹاپک کیا ہے, ہم اتنے بڑے ذاکر نہیں ہیں جس کا ٹاپک معین ہو, اور یہ سیمینار بھی نہیں ہے یا کانفرنس نہیں ہے کہ اسی ٹاپک پر تحت اسی ٹاپک کے تحت بولا جائے, بہت مشکل ہے. اصلی ٹاپک یہ ہے کہ ہم یہ جاننے کہ اسلام حقیقی کیا ہے, آخر اسلام کے اصول کیا ہوتے ہیں, ہماری زندگی کو سنوارنے کی کوشش کریں. یہ ہے ہماری عنوان, ہماری مجالس کا عنوان. اور کربلا سے ہم کیسے ہمکنار ہو سکتے ہیں, کربلا سے اسلام کو ہم کیسے سیکھ پا سکتے ہیں. اگر کربلا نہ ہوتی تو کون سا اسلام ہمارے پاس آتا. تو کربلا حقیقی اسلام اور نقلی اسلام کے درمیان ایک معیار ہے, کریٹیریا ہے جس سے پہچانا جاتا ہے. جو چیز بھی آپ کربلا سے ملا کے دیکھیے, اگر وہ کربلا سے ملتی ہے تو حقیقی اسلام ہے, اگر کربلا سے نہیں ملتی, نہ حضرت عاشورا سے نہیں ملتی, تو حقیقی اسلام نہیں. تو رزق کیا ہے, اللہ کی طرف سے مقسوم ہو چکا ہے. کئی روایتیں رزق کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں. ایک کتاب ہے جس کا نام میزان الحکمہ, آیت اللہ رائے شہری نے اس کی ترتیب دی ہے, علماء نے بہت کام کیا ہے. بہار الانوار جیسی عظیم کتاب, وسائل الشیعہ جیسی عظیم کتاب, اصول کافی جیسی عظیم کتاب, الاستفسار جیسی عظیم کتاب, تہذیب الاحکام جیسی عظیم کتاب, من لا یحضرہ الفقیہ جیسی عظیم کتاب, ان کتابوں کی قدر کرنی چاہیے. کم سے کم ان کا نام تو جانیں, کم سے کم ان کے رائٹرز کو پہچانیں, کم سے کم اتنی محنتوں کی قدردانی تو ہو. بہت پیارے طریقے سے انہوں نے ماڈرن طریقے سے جمع کیا ہے, اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ اس کے انگلش کا بھی ٹرانسلیشن ہوا ہے, پورا نہیں سلیکٹڈ احادیث کا ٹرانسلیشن بھی ہوا ہے. اب وہ آپ موضوع بندی کی ہے, موضوع کے حساب سے انہوں نے احادیث کو جمع کیا ہے, اور بہت پیارے انداز سے پہلے آیت قرآن کو لیتے ہیں اس موضوع سے متعلق, اور اس کے بعد احادیث کو. رزق کی بات میں آپ جائیے, اس کو ذرا ڈھونڈیے. میں نے پہلے ہی مجلس میں عرض کیا تھا کہ صرف سماعت پر منحصر نہ رہیے, آپ بھی تھوڑا ہوم ورک کیجیے, تھوڑا سا زحمت دیجیے اپنے آپ کو, تو آپ کو اس میں اس کی جو اس کا جو فائدہ آپ کو ملے گا, اس کا جو لطف آپ کو حاصل ہوگا, اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا. رزق کے سلسلے میں احادیث کو میں دیکھ رہا تھا بہت پہلے, ایک کامن فیکٹر مجھے ملا, اور بہت پیاری حدیث جو مختلف ائمہ معصومین سے منقول ہے, جس میں ارشاد ہو رہا ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان, مطلب میری آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے اس بات کو توجہ کریں, اور مجھے امید ہے کہ یہ فہیم مجمع صرف یہاں سننے کے لیے نہیں آیا ہے, سننے کے بعد اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا. یہ کورس ہے, ٹریٹمنٹ کا کورس ہے. یہ 10 دن, یہ 10 راتیں جو گزرتی ہیں, انسان بہت بدل جاتا ہے, بہت بدل جاتا ہے. ذرا سی توجہ درکار ہے. عجیب و غریب حدیث ہے, اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ خداوند متعال احمقوں کو رزق دے کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ رزق تمہاری چالاکی سے نہیں بلکہ عطا ہے پروردگار ہے. بات واضح ہوئی؟ اگر رزق ہماری چالاکی سے ہوتا, کتنے چالاک لوگ ہیں جو فقیر ہیں. idea.com, آئیڈیا پہ آئیڈیا دینے والے ملیں گے آپ کو. خود کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں, بے انتہا آئیڈیا ملے گا. اس طرح کرو گے تو آپ بہت مالدار ہو جاؤ گے, اس طرح کرو گے تو بہت پیسہ ملے گا, اس طرح آپ بزنس کرو گے بہت پیسہ ملے گا, لیکن خود کیا ہے؟ کچھ نہیں. یہ ان کا نقص نہیں ہے. ایک صاحب نے کہا میں کیا کروں مولانا, میں بہت محنت کرتا ہوں, بہت محنت کرتا ہوں, پیسہ میرا دشمن ہو گیا. جب پیسہ ہی دشمن ہو گیا تو کیسے میرے ہاتھ آئے گا؟ پیسہ دشمن ہو جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. رزق عطا ہے پروردگار ہے. کبھی انسان کو خدا دے کے آزماتا ہے, کبھی انسان کو انسان سے خدا چھین کے آزماتا ہے. دنیا آزمائش گاہ ہے, امتحان گاہ ہے. ہم لوگ سب امتحان دے رہے ہیں, لمحہ بلمحہ امتحان ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری بزرگ صحابی آئے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں, امام نے پوچھا کہ اے جابر بتاؤ, فقیری اچھا آ سکتا ہے تمہیں یا امیری؟ پیسہ ہو تو تم اچھے لگتے ہو یا پیسہ نہ ہو تو؟ انہوں نے جواب میں کہا اگر ہم سے یہ پوچھتے تو یقیناً کہتے مولا بہت پیسہ چاہیے, بڑے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں پیسے سے. لیکن جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا فقیری میرے لیے بہتر لگتی ہے. کیا وہ کیسے؟ کہ فقیری میں زیادہ خدا یاد آتا ہے. جب پیسہ ہوتا ہے تو ہم بھلا دیتے ہیں, نماز کہاں, روزہ کہاں, حج کہاں, پیسہ ہے اب کیا تکلیف ہے بھائی؟ تکلیف ہو تو رواں بڑھا جائیں. نعوذ باللہ, میں نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ اگر کوئی مصاحب اہل بیت علیہ السلام میں زور زور سے روتے ہیں, دھاڑے مار مار کے روتے ہیں, تو بعض لوگ تحلیل کرتے ہیں کیا پریشانی ہے اسے. استغفراللہ, ہم یہاں اپنی پریشانی کے لیے تھوڑی روتے ہیں, ہماری پریشانیاں تو زود گزر ہیں. بھول جائیں گے سب غم, کربلا نہ بھولیں گے. اپنے رشتہ دار مر جاتے ہیں, اپنا کوئی عزیز مر جاتا ہے, تو ہم اس کے لیے تھوڑی روتے ہیں. وہ مر گیا اچھا ہوا, اس کے لیے تو بہت اچھی جگہ مل گئی. ہم تو منتقل ہوتے ہیں, بری جگہ سے اچھی جگہ جاتے ہیں. اچھی جگہ جانے کے لیے رونا نہیں چاہیے. ہم اپنے مردے کے لیے تھوڑی روتے ہیں, ہم تو کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں. ہم جو روتے ہیں کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں. تو پوچھا فقیری بہتر ہے یا امیری؟ تو انہوں نے جواب دیا فقر میرے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ فقر میں خدا زیادہ یاد آتا ہے. جب بھی پیسہ ملا شاید میں خدا کو بھلا دیتا ہوں. دوسرا سوال, کیا تمہیں حضر اچھا لگتا ہے یا سفر, اپنے وطن میں رہنا اچھا لگتا ہے یا سفر؟ تو انہوں نے کہا مولا مجھے سفر اچھا لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا سفر میں تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, تکلیفوں میں خدا یاد آتا ہے. گھر میں آرام سے رہتا ہوں تو خدا کو بھلا دیتا ہوں. لیکن معرفت دیکھیے, کیفیت دیکھیے. عرفا اس طرح اپنے آپ کی پرورش کرتے تھے. عرفا, بڑے بڑے عرفا کیا کرتے تھے, زحمتوں کو ڈالتے اپنے آپ کو تاکہ خدا سے قریب تک ہوتے چلے جائیں. انسان اس طرح کی زحمت اٹھائے تو می ارزد ورتھ ہے. سوال پوچھتے جا رہے ہیں, جابر ابن عبداللہ انصاری جواب دیتے جا رہے ہیں. وہ پوچھا کہ جوانی بہتر ہے یا بڑھاپا؟ اور اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے تو بیماری بہتر ہے یا صحت؟ ظاہر یہ سوال تھا, بیماری بہتر ہے یا صحت؟ تو جواب دونوں دیا کہ بیماری میرے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ جب بیمار ہوتا ہوں تو خدا کو زیادہ یاد کرتا ہوں. دیکھیں محور دیکھیے کہاں ہے, محور یاد خدا ہے. اگر بیماری میں یاد خدا ہے تو بیماری بہتر. ہر چ از دوست می رسد نیکوست, جس کو ہم نے پسند کر لیا, جس سے محبت کر لی, جو بھی محبت کرنے والوں سے ملے, اپنے محبوب سے جو کچھ ملے وہی میرے لیے بہتر ہے. تو امام نے کہا ماشاءاللہ اچھی حالت ہے, اچھی کیفیت ہے, اچھی نیتیں ہیں. تو جابر, کیا تم ہم سے نہیں پوچھنا چاہتے ہو؟ تو جابر نے کہا یا ابن رسول اللہ, میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیفیت کیا ہے. تو امام نے جواب دیا جابر, یہ تمہاری کیفیت ہے کہ فقیری کو ترجیح دیتے ہو امیری پر, یہ تمہاری کیفیت ہے کہ بیماری کو ترجیح دیتے ہو صحت پر, یہ تمہاری کیفیت ہے کہ تم سفر کو ترجیح دیتے ہو حضر پر. لیکن ہم اہل بیت سے پوچھو تو ہم کہیں گے جس حال میں خدا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے اس کو ہم پسند کرتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے, جو انسان اپنے امور کو تفویض کر دیتا ہے, اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, وہ انسان کبھی دنیا کی مصیبتوں سے گھبراتا نہیں. ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پلتے ہیں, حادثوں کو گلے سے لگاتے ہیں, پسند آتا ہے. جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ جب دربار عبیداللہ ابن زیاد میں پہنچی اور عبیداللہ ابن زیاد نے کیا کہا, تانا زان ہو کے کہتا ہے کہ دیکھا تمہارے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا. خدا کی قسم اگر کوئی اور عورت ہوتی تو کہہ دیتی کہ خدا ہے ہی نہیں. اتنی مصیبتوں کے بعد, اتنے مشقتوں کے بعد, اتنے آلام کو برداشت کرنے کے بعد, اتنی عظیم شخصیتوں کو کھونے کے بعد, اسیری کے عالم میں رسن بستا اور اس حالت میں دربار میں پہنچی ہیں, تمام تر حقارت کے ساتھ وہ جملہ کہتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا. تو قربان جائیں ہماری جانیں, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ما رأیت الا جمیلا, ہم نے سوائے خوبی کے کچھ نہیں پایا. میں نے میرے بھائی کو کھویا لیکن اللہ کی راہ میں کھویا تو یہ میرے لیے خوبی ہے, یہ میرے لیے اچھائی ہے. جو اللہ چاہتا ہے ہمارے ساتھ وہی چیز کو, رضانا رضا اللہ رضانا اہل البیت, اللہ کی رضا ہماری رضا ہے. اہل بیت کہتے ہیں ہماری رضا اللہ کی رضا سے وابستہ ہے. رضاً بقضائہ وتسلیماً لامرہ لا معبود سوا, اتنا محکم ایمان. ایمان کا آخری حد, ایمان کی آخری منزل, اس کے بعد پھر ایمان کا تصور مشکل ہے, انسانی تصور جا نہیں پاتا. تبھی تو اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میری طرف پلٹا, میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی. یہ ہے کربلا کا رزق. رزق کیا ہے؟ مقسوم ہو چکا ہے, عطا کیا جا چکا ہے, بانٹ دیا جا چکا ہے. جو میری مقدر میں ہے, لاکھ کوشش کروں اس سے زیادہ پالوں نہیں ملے گا. جو میرے مقدر میں نہیں ہے نہیں ملے گا.
جو میرے مقدر میں ہے ضرور ملے گا.
ذرا سا صبر, ذرا سا حوصلہ. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم حلال کمائی کو حرام میں بدل دیتے ہیں. انسان جلباز ہے, وکان الانسان عجولا,
جلباز ہے. پر ایک گھنٹے بعد تمہیں وہی چیز ملنے والی تھی حلال طریقے سے,
تم نے جلدی کر کے حلال کو حرام میں تبدیل کر لیا. ذرا سی توجہ. وہی معاملہ تو ہونے والا تھا. دیکھیے دکاندار جو بیٹھتے ہیں, معمولاً ایک سے چار دکان جب ایک ہی قسم کے ہوتے ہیں, مثلاً جیول مارکیٹ ہوتا ہے یا ڈائمنڈ مارکیٹ ہوتا ہے یا سبزی مارکیٹ ہوتا ہے, ایک جگہ ہوتا ہے تو بازو بازو مارکیٹ دکان ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم نے بعض اوقات دیکھا ہے کہ کسٹمر کو بلاتے ہیں میری طرف, میری طرف نہیں آتا, نہیں صحیح چیز نہیں ہے. کسٹمر کو اگر آپ کے پاس آنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے پاس آئے گا ضرور. اگر آپ نے بلایا ہے تو آئے گا, شاید خریدے گا بھی نہیں. کیا گارنٹی ہے اس کی؟ بھروسہ اللہ پر, رزق دینے والا خدا. میں نہیں کہتا کہ آپ دکان بند کر لیں گھر میں بیٹھے, اللہ پر بھروسہ ہے. خدا کہتا ہے تم پوری پوری محنت کرو, پورے اخلاص کے ساتھ محنت کرو. پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ القاد لعیال کالمجاہد فی سبیل اللہ. اس سے بہتر حدیث, جو اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کی تلاش میں نکلتا ہے گویا وہ راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے. جہاد کا ثواب اچھی نیت کے ساتھ نکل رہا ہے, حلال طلب کر رہا ہے, جہاد کر رہا ہے, جنگ لڑ رہا ہے. اگر اس میں موت ہو جائے تو شہید ہے انشاءاللہ. کتنا مرتبہ پیغمبر اسلام کسانوں کے ہاتھ کو بوسا دیتے تھے اور کسانوں کے ہاتھ سے جب مسافحہ کرتے خوش ہوتے کہ میں زبر ہاتھ, جو مضبوط ہاتھ ہیں ان کو مسافحہ دے کہ مجھے آرامش ملتی, محنتی ہاتھوں کو میں مسافحہ دے کہ میں خوش ہوتا. انکریج کیا پیغمبر نے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اگر فقر میرے سامنے مجسم ہو جائے لَقَتَلْتُهُ, میں اسے قتل کر دیتا. پیغمبر نے فرمایا الفقر کاد ان یکون کفرا. فقر, فقیری, احتیاجی انسان کبھی کبھی کفر کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے. میں نے عرض کیا تھا اگر بھوکے سے پوچھا جائے دو دو ٹو پلس ٹو کتنے ہوتے ہیں, وہ فوراً کہے گا چار روٹیاں. اس لیے کہ اس کے دل میں تڑپ ہے روٹیوں کی بنسبت, بھوک ہے, احساس ہے. اللہ نے کہا ہے کہ بندوں کو محنت کرنی چاہیے, اپنے رزق کو لے لینا چاہیے, لیکن نیت خالص ہو اور حلال کی تلاش میں نکلے. جو ملنا ہے وہ ملے گا, کوئی نہیں روک سکتا. جو نہیں ملنے کا ہے وہ تو نہیں ملے گا. مولا کائنات ایک مرتبہ مسجد تشریف لے گئے, ایک شخص سے کہا کہ تم لو اس گھوڑے کو سنبھالو, میں مسجد میں نماز پڑھ کے آؤں گا. وہ شخص گھوڑے کو بہت توجہ چاہتا ہوں, عزیزان محترم آپ سنتے رہتے ہیں, دہرانا بہت ضروری ہے, توقع دینا بہت ضروری ہے. نہ جانے کب کون سی بات کس وقت کس کے دل میں کیا اثر کرتی ہے. مقلب القلوب پروردگار ہے, نہ میں آپ کے دلوں کو بدل سکتا ہوں نہ آپ میرے دل کو بدل سکتے ہیں. کوشش کریں گے, اللہ کے حوالے کریں گے. مسبب الاسباب وہ ہے, مقلب القلوب وہ ہے. اتنا مضبوط ارادہ ہونا چاہیے ہمارا. جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے تو ہر زندگی کی ہر منزل آسان نظر آتی ہے, پھر کوئی مشکل پیش نہیں آتی. ذرا سا خوش لگ رہا ہے لیکن میں کیا کروں. بعض میسج ایسے ہیں جس کو پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں, ممبر کی ذمہ داری ہے. اب اس میں بعض لوگوں کو پسند آتی ہے بات, بعض لوگوں کو پسند نہیں آتی, تو یہ مجبوری ہے. جناب لقمان حکیم اپنے بیٹے سے نصیحت فرما رہے تھے, بیٹے نے پوچھا بابا میں دنیا کو سمجھنا چاہتا ہوں کہ لوگ دنیا کے بارے میں, لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. لقمان حکیم تھے, معلوم لقمان کون تھے؟ بہت بڑے حکیم, بہت چالاک, جن کا نام بعض روایتوں میں کہ لقمان پیغمبر تھے یا نہیں تھے بحث ہے, بعض روایتوں میں کہ پیغمبر نہیں تھے. اگر پیغمبر نہیں تھے تو یہ ان کے لیے بہت بڑا امتیاز ہے. پیغمبر کے نہ ہونے کے باوجود ایک سورہ ان کے نام سے اللہ نے اتارا, اور یہ ہمارے لیے انکریجمنٹ ہے کہ ہم بھی اگر محنت کریں گے تو اللہ بے جزا نہیں چھوڑے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو نیکیاں کرتا ہے اس کے اجر خدا ضائع جانے نہیں دیتا. ہم بھی اگر کوشش کریں گے تو عجب نہیں ہمارے لیے بھی بہت سے نعمات اور برکات نازل ہوں گے.
کہیں ایسا نہ سوچ لیں کہ خدا بس پری ہسٹوریکل ہے, 1,24,000 انبیاء کو جو نعمتیں دی بس ختم, نعمتیں سٹاپ ہو گئیں, ایم ایم عاصمین کو نعمتیں عطا کی ہیں بس نعمتوں کا سلسلہ سٹاپ ہو گیا. نہیں, عام انسان بھی بڑے بڑے منزلوں کو طے کر سکتا ہے. مثالیں اس کی موجود ہیں, تاریخ بھری پڑی ہے. علامہ طباطبائی کا نام آپ نے سنا ہے, صاحب تفسیر المیزان, وہ فرماتے ہیں کہ عبادت کے ذریعے سے انسان اتنا اوپر پہنچ جاتا ہے معرفت کی منزلوں کو طے کرتے ہوئے, اتنا حاوی ہو جاتا ہے, نہ تنہا اپنے نفس اور اپنے بدن پر کنٹرول کر سکتا ہے بلکہ خارج از خود یعنی عالم امکان میں تصرف کر سکتا ہے. معلوم ہے تصرف کے معنی کیا ہے؟ درب سے کہوں آ جا تو آ جائے گا, یہ عام انسان کر سکتا ہے. درخت سے کہوں آ جا تو آ جائے گا. ایک صاحب گئے پیغمبری کا دعویٰ کیا کہ میں پیغمبر ہوں, اس کو لے جایا گیا معجزہ بتاؤ. پیغمبر معجزہ بتا دیتے, تم بھی معجزہ بتاؤ. اس نے کہا کیا بات ہے, کیا بتاتے تھے پیغمبر؟ انبیاء کون سا معجزہ بتاتے تھے, کیا کام کرتے تھے؟ انہوں نے کہا درخت کو انبیاء بلاتے تھے تو درخت آ جاتا تھا, تم بھی بلاؤ مان لیں گے ہم. اس نے کہا اچھا اے درخت میں کہتا ہوں آ جا. درخت ہلتا ہی نہیں. دو تین دفعہ ٹرائی کیا انہوں نے کہا کوئی نتیجہ نہیں ہوا. فوراً کا انبیاء کو تکبر نہیں ہے, جب درخت ہمارے پاس نہیں آتا تو ہم درخت کے پاس چلے جاتے ہیں. جب درخت نہیں آتا تو ہم درخت کے پاس چلے جاتے ہیں. تو لقمان حکیم بعض روایتوں کے مطابق نبی نہیں تھے تو ان کے لیے بہت بڑا امتیاز ہے, نبی نہ ہونے کے باوجود اتنا بڑا مرتبہ. علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ تصرف کر سکتا ہے انسان. خود انہوں نے پریکٹیکل لائف میں بتایا, جب ان کے آنکھ کا آپریشن ہوا تو اس زمانے میں 30-40 سال پہلے کی بات ہے, 35 سال یا 40 سال پہلے کی بات ہے, اس زمانے میں ہول باڈی کو جو ہے وہ نم کرتے تھے, انجیکشن کراتے تھے, انسان بے ہوش ہو جاتا تھا. اب تو ماشاءاللہ میڈیکل لائن بہت ترقی کر چکی ہے, بس پارٹ کو نم کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا, تو میں بے ہوش ہونا نہیں چاہتا, اللہ کے ذکر سے غافل ہونا نہیں چاہتا. اللہ اکبر, اللہ کے ذکر سے غافل ہونا نہیں چاہتا. کہا کیا کریں گے؟ کہا تم کہہ دو کب تم آپریشن شروع کر رہے ہو, بس میں ذکر میں مشغول ہو جاؤں گا, مجھے درد کا احساس نہیں ہوگا. میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں, اماموں کی بات, معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہم جیسے انسان جس نے ترقی کی ہے. اللہ اکبر, آپریشن شروع ہوا اور ختم ہوا, یہ مشغول ذکر میں تھے, احساس تک نہیں ہوا. آزاد میرے عزیزو, میرے دوستو, ایک ادنا غلاموں کے غلام کی ایک کیفیت ہے. اگر تم حدیث سنتے ہو کہ میرے مولا کے پیر سے تیر کھینچی گئی اور مولا کو نماز میں احساس تک نہیں ہوا, تو تعجب نہ کرو, کوئی تعجب کی بات نہیں. جب ادنا غلاموں کا غلام یہ کر سکتا ہے تو آقاؤں کا کیا کہنا. تو میرے عزیزو, لقمان حکیم بہت اونچی عظمت رکھنے والے ہیں. قرآن میں پورا سورہ لقمان حکیم, حکیم کیوں کہتے ہیں ان کو؟ وزڈم, علم اور وزڈم میں بہت فرق ہے, کنفیوژن مت کیجیے اس میں, کنفیوژن نہ ہونے پائے. علم الگ چیز ہے, وزڈم الگ چیز ہے, حکمت الگ چیز ہے. علم یہ ہے کہ انسان کے پاس کچھ معلومات جمع ہو گئے ہیں, ذخیرہ ہو گیا ہے, سٹور ہو گیا ہے, اب وہ معلومات کو کیسے اپنی زندگی میں ڈھال رہا ہے اس کے لیے وزڈم چاہیے. میں کہتا ہوں دو الگ الگ چیزیں ہیں اس میں رابطہ, اور کہتے ہیں عموم و خصوص منوج, اصطلاح میں منطقی کہتے ہیں منوج قائم. یعنی ہر حکیم ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو, ہر عالم ضروری نہیں کہ حکیم ہو. بعض حکیم عالم ہو سکتے ہیں اور بعض عالم حکیم ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ بہت مشکل فلسفہ تو نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ دوبارہ کہوں, عموم و خصوص منوج ہے اس کے درمیان. یعنی ہر حکیم کو ضروری نہیں کہ عالم بھی ہو, یعنی بعض افراد عالم نہیں ہیں, علم نہیں ان کے پاس, لیکن ایسی باتیں کرتے ہیں حکمت آمیز. آپ نے دیکھا ہوگا اپنے معاشرے میں, ہر جگہ میں ہوتا ہے ایسے. بعض بزرگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی اتنی ڈگری نہیں ہے, اتنے معلومات نہیں ہے, اتنے عالم نہیں ہے, لیکن باتیں بہت پیاری کرتے ہیں, دل کو ٹچ ہو جاتی ہیں باتیں. وہ ہے حکیم, حکمت رکھنے والا. بعض علماء ایسے ہیں جو عالم بہت ہے علم, میں پھر کل میں نے عرض کیا تھا کہ عالم کا تصور آپ صرف امامے والے پہ یا ٹوپی والے بچ جائے, عالم یعنی وہ جو جانتا ہے, ایک جنرل بات ہے عالم یعنی وہ جانتا ہے. بعض جاننے والے ایسے ہوتے ہیں جو حکمت سے کام نہیں لیتے, وزڈم نہیں ہے, باتیں بتاتے ہیں اچھی نہیں لگتی, مجھ جیسا انسان بتا دیتے ہیں باتیں آپ پہ ایک گھنٹہ لے لیتے ہیں لیکن آپ کو اچھی نہیں لگتی باتیں, ٹھیک, اب مجبوراً آپ سن رہے ہیں, بلا لیا ہے برداشت کر لیں, صلوات پڑھیے محمد وال محمد. اگر کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے تو میری مغفرت کیجیے, معاف کر دیجیے, اگر اچھی لگ رہی ہے تو دعا دیجیے. امید ہے کہ باتیں جو سنی جا رہی ہیں سنائی جا رہی ہیں وہ اپلائی ہو, اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں ان باتوں کو. میں کیا عرض کر رہا تھا, لقمان حکیم, حکمت, وزڈم. کیا ہے وزڈم؟ لقمان حکیم سے پوچھا گیا, یہاں فارسی کا مدمع بھی ہے, فارسی پہلے کہہ دوں پھر ترجمہ کروں, لقمان را پرسیدند ادب اس کیا موختی, گفت از بی ادبان. لقمان حکیم سے پوچھا گیا ادب کو کہاں سے سیکھا, بہت مؤدب تھے, بہت مؤدب تھے, کہاں سے سیکھا تم نے ادب کو؟ تو انہوں نے کہا بے ادبوں سے. بھیا شجاعت کو شجاع لوگوں سے سیکھا جاتا ہے, سخاوت کو سخی لوگوں سے سیکھا جاتا ہے, علم کو عالم لوگوں سے سیکھا جاتا ہے, یہ بے ادبوں سے ادب کیسے ملا؟ بے ادبوں سے ادب. انسان اگر حکیم ہو تو ہر نیگیٹو سے پازیٹو نکال سکتا ہے, ہر نیگیٹو سے پازیٹو نکال سکتا ہے. جناب عیسیٰ علی نبینا وآلہ وآلہ السلام گزر رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ, ایک مرتبہ دیکھا کتا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے, بدبو آ رہی ہے, اصحاب نے کہا کتنے بدبو آ رہی ہے یہاں سے, جناب عیسیٰ نے کہا دیکھو اس کے دانت کتنے سفید ہیں. ہر نیگیٹو میں اگر انسان پازیٹو ہو تو پازیٹو پوائنٹس نکال سکتا ہے. میرے عزیزو یہاں سے میسج لیتے جائیے, کسی مومن کو دیکھ کے اس کے نیگیٹو مت نکالیے, اس کے پازیٹو نکالیے. صلوات پڑھیے محمد وال محمد پر. ہمارا اپروچ پازیٹو ہو, تھنکنگ پازیٹو ہو. کہا گیا ہے کہ مومن کے متعلق انسان کی سوچ ایسے ہونی چاہیے, مومن دھوکہ نہیں دیتا, مومن جھوٹ نہیں بولتا, مومن دھوکہ نہیں دیتا, مومن جھوٹ نہیں بولتا, اور اس کے اپوزٹ دونوں کی تاکید کی گئی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی مومن کو دیکھا کسی شراب خانے کے نیچے کھڑا ہے تو حسن ظن رکھے کہ دیکھا ہے اس کو کوئی کام سے کھڑا ہے, شراب پینے کے لیے نہیں, حسن ظن رکھے. اور ادھر سے اس کو بھی تاکید کی گئی ہے ایسی غلط جگہوں پر, اتقوا مواضع التهم, ایسی جگہ جہاں پر تہمت کا شائبہ ہے وہاں نہ رکو, پرہیز کرو. دونوں طرف سے تاکید کی, یہ معاشرہ, یہ انسان سازی ہے, اسلام انسان سازی کا کارخانہ ہے, معاشرے کو بیلنس برقرار رکھتا ہے. سوسائٹی میں بیلنس برقرار نہ ہو تو سوسائٹی ختم ہو جائے گی, تباہ ہو جائے گی. جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب حتمی ہے, کم از کم عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے پرہیز کرو. ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا, ایک دوسرے کی برائی کرنا, یہ اسلامک چیز نہیں ہے. دیکھیے میں ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں, احکام اسلامی کی علماء تشریف فرمائے اصلاح فرمائیں گے کہ احکام اسلامی میں کہا جاتا ہے کہ اگر تم ایک مسلمان دکان سے کوئی چیز لیتے ہو تو یہ مت پوچھو نجس ہے یا پاک ہے. نہیں, مسلمان اور نجس بیچے, مسلمان بازار سے آپ خریدتے ہو تو پاک, آپ کے لیے پاک, آپ کے لیے حلال, آپ کے لیے جائز. اور اس کے لیے ادھر بھی حکم ہے کہ مسلمان کو نجس بیچنا جائز نہیں ہے, اگر نجس بیچے گا تو مال بھی حرام, معاملہ بھی باطل, عذاب بھی ہمکنار. دیکھا بیلنس کیسے ہوتا ہے. تو لقمان حکیم وزڈم, انہوں نے کہا ادب کس سے سیکھا تم نے پوچھا گیا, تو لقمان نے کہا بے ادبوں سے. بے ادبوں سے ادب سیکھا, کہ کیا کیسے سیکھا بتائیں, ہمیں بھی بتائیں گر کیا ہے. کہا بے ادبوں کو میں دیکھتا جاتا تھا, وہ جو کرتے جاتے تھے میں اس سے پرہیز کرتا جاتا تھا. بے ادب جو کرتے جاتے تھے میں اسے پرہیز کرتا جاتا تھا, میں با ادب بن گیا. اب مت پوچھو کہ شیطان کو خدا نے کیوں پیدا کیا. ارے شیطان نہ ہوتا تو آدم کی اہمیت کیسے پہچانی جاتی.
رات نہ ہو تو دن کے اجالوں کی قدر نہیں ہوتی، بڑھاپا نہ ہو تو جوانی کی قدر کہاں سے ہوتی ہے، بیماری نہ ہو تو صحت کی قدر کیا کرے گا انسان؟ یہ اللہ ہے جو ہر چیز کو نعمت کے عنوان سے اتارا ہے، ہم اس کو زحمت سمجھ بیٹھتے ہیں. ایک زمانہ تھا ہمارے اجداد یہ سمجھتے تھے سانپ ایک شر ہے، سنیک، سانپ ایک شر ہے. لیکن آج سانپ کے زہر سے کتنے دوائیں بنتی ہیں، کیڑے بچھو ہمارے اجداد سمجھتے تھے کہ یہ تو شر ہیں، ان سے بچنا چاہیے. لیکن اگر یہ بچھو کیڑے نہ ہوتے، حشرات الارض نہ ہوتے، تو جو آپ میوے، جو سبزی، جو فروٹ آپ کھاتے ہو سب پوائزن ہوتے. زہر کو وہ لے لیتے ہیں، آپ کو سالم فروٹ عطا کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ خلقت پروردگار ہے. دیکھو آیات خدا کو جانچو، آیات خدا کو دیکھو، عبرت حاصل کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ. جناب لقمان بے ادبوں سے، ادب سیکھنے والا لقمان اپنے بیٹا جب پوچھتا ہے کہ مجھے دنیا اور دنیا کے سوچ کو مجھے بتاؤ کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، تو کہتے ہیں اچھی بات ہے، چلو. ایک گھوڑا لیا بیٹا، باپ گھوڑا، ایک دیہات میں اترے، باپ گھوڑے پر سوار، بیٹا پیدل. لوگوں نے کہا کتنا بے رحم باپ ہے، جوان بیٹے کو پیدل چلا رہا ہے. تو لقمان نے کہا بیٹا سن لیا؟ ہاں سن لیا. ایک منزل اور آئے، دوسرے گاؤں پہنچے، بیٹا سوار، باپ پیدل. تو لوگوں نے کہا کہ کتنا بے رحم باپ ہے، بیٹا ہے، باپ کو پیدل چلا رہا ہے اور خود سوار ہے. بیٹا سن لیا؟ ہاں سن لیا. تیسرے گاؤں پہنچے، دونوں سوار ہو گئے گھوڑے پر. لوگوں نے کہا کہ کتنے بے رحم انسان ہے، دو دو سوار ہو جاتے ہیں ایک معصوم گھوڑے پر، رحم بھی نہیں کرتے. بیٹا سن لیا؟ ہاں سن لیا. ایک اور منزل آئی، دونوں پیدل چل رہے تھے اور گھوڑے کی مہار تھامے ہوئے. لوگوں نے کہا کہ کتنے احمد ہیں، گھوڑا رکھتے ہوئے پیدل چل رہے ہیں. بیٹا سن لیا؟ ہاں سن لیا. اب میری بات بھی سنو، دنیا کی سن لیا، میری بات سنو، میں تو حکیم ہوں، میری بات سنو. کا کیا ہے تمہاری بات؟ کا بیٹا دنیا والوں کو خوش کرنا ممکن ہی نہیں، جو کچھ تم کرو گے اس کا الٹا ریاکشن آپ کے پاس آئے گا. دنیا والوں کو ایک کو خوش کرو گے دوسرا ناراض، دوسرے کو خوش کرو گے تیسرا ناراض، کہاں تک خوش کرو گے؟ کہا اس سے بہتر کہ لوگوں کو خوش کرنے کے در پہ رہو، ایک اللہ کو خوش کرنے کا سوچو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہ کو خوش کرو، جو بھی تم کرنا چاہتے ہو دیکھو اللہ اس سے راضی ہے یا نہیں. اگر راضی ہے تو گو اہیڈ، ڈونٹ باذر اباؤٹ اینی تھنگ. دنیا سوچ لے گی، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا کو تو کہنا ہی ہے، زبان میں ہڈی تھوڑی ہے، زبان کیا ہے؟ چلتی رہتی ہے، زبان میں کوئی ہڈی نہیں ہے. بولنے دو، چلانے دو، تم اپنا کام کرو، اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی یہ بولنے والے کام نہیں آئیں گے. تم ہوگے، تمہارے اعمال ہوں گے. ایک اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، سب مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ پر بھروسہ قائم کرو، اللہ پر بھروسہ قائم کرو. یہ دنیا گزر ہے، گزر جائے گی. ہارڈلی کتنے سال رہیں گے آپ؟ اب تو یہ ڈپریشن، ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر، ڈائبٹیز، گنائیے، اب نئے نئے آ رہے ہیں، سوائن فلو. یہ لوگ کیوں نہیں کہتے پگ فلو یا پورک فلو؟ کتنے سیاس اور چالاک ہیں دیکھیے یہ لوگ، اس لیے کہ ان کا بڑا بزنس پھیلا ہوا ہے پورک کے نام سے. اگر یہ کہیں گے پورک فلو تو بزنس ان کا ٹھپ ہو جائے گا، اس لیے ایک پرانا ورڈ چھپا ہوا تھا ڈکشنری سے اٹھا دیا کہ سوائن فلو. مکار ہے دنیا. میں ایک بات اور بتا دوں اس سلسلے میں, پوری دنیا جل رہی ہے, بے وقوف بنی ہوئی ہے پوری دنیا. مجھے نہیں معلوم انڈین پولیٹیشنز اتنے بے وقوف ہیں, نہیں ہونا چاہیے, لیکن کیا کریں, پیچھے سے جو پاکٹ آ جاتی ہے بے وقوف بنا دیتی ہے. سوٹ کیس آف منی انسان کو بے وقوف بنا دیتا ہے. ڈینگو فیور سے کتنے لوگ مر رہے ہیں انڈیا میں؟ بہت مرے ہیں. آپ کیلکولیٹ کیجئے, ڈینگو فیور سے جتنے لوگ انڈیا میں مرے ہیں اس کا 10% بھی سوائن فلو سے ورلڈ وائڈ نہیں مرے ہیں. اب ویسٹرن میڈیا ڈینگو فیور کے بارے میں کچھ بات نہیں کہتی, اس لیے کہ ہندوستان ہی مر رہا ہے نا, اس کی کیا قیمت ہے. اگر ہندوستان میں یا ایسٹرن کنٹریز میں کوئی مصیبت ہو تو وہ مصیبت یہیں پر محدود رہے گی, ویسٹ کو کوئی جلن نہیں ہوگا, تکلیف نہیں ہوگی. اگر ویسٹ میں کوئی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے مصیبت ہو رہی ہے تو پوری دنیا پریشان ہونا چاہیے. اللہ اکبر, میری بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ بات پہنچ رہی ہے؟ پوری دنیا جلے, پوری دنیا کو تکلیف ہو, ایئرپورٹ میں جاؤ تو کیمرے لگیں گے, بھیا یہاں ہے نہیں اتنی مصیبت, ڈینگو فیور کے کیمرے کیوں نہیں لگتے؟ سنسیئرٹی نہیں ہے, لوگوں کو بچانا مقصود نہیں ہے, دکھانا مقصود ہے, ریاکاری ہے. کب تک ریاکاری کرو گے؟ دنیا زود گزر ہے, بہت عمر کر لیا تو 100 سال, اس کے بعد خود تھک جاؤ گے, کہو گے پروردگارہ موت دے دے. جس عمر کی طولانی ہونے کی دعا کر رہے تھے اسی عمر کے خلاف تم دعا کرو گے. روایتوں میں ہے, عجیب بات روایتوں میں ہے کہ کسی نبی کے زمانے میں لوگوں نے درخواست کی کہ اے نبی اللہ آپ مستجاب الدعویٰ ہیں, اللہ سے دعویٰ کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے مانگو کہ موت ہم سے اٹھ جائے. اور نبی خدا ہاتھوں کو بلند کیا, اے پروردگار میری قوم مجھ سے چاہتی ہے کہ موت کو اٹھا لے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, موت اٹھ گئی. اب کیا ہوا, پوتا پڑ پوتا دادا پردادا اس کا باپ گھر میں بیٹھے رہے, جھگڑے فساد پریشانیاں مصیبتیں, گلوبل ریسیشن راشن کی کمی, سب مصیبتیں آ گئیں. کہا نبی اللہ کے پاس ہے, نبی اللہ وہی بہت اچھا تھا, واپس دعا کرو کہ واپس موت آ جائے. یہی فرق ہوتا ہے انسانوں کے قانون بنانے اور اللہ کے قانون بنانے کا. جب انسان قانون بناتا ہے تو اپنے زمانے کو دیکھتا ہے, آئندہ سے بے خبر ہے. جب انسان قانون بناتا ہے تو اپنا غرض اس میں شامل کرتا ہے, دوسروں سے اس کا لینا دینا نہیں ہوتا. جب اللہ قانون بناتا ہے تو قیامت تک کا پورا مد نظر رکھ کے قانون بناتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا, حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرام محمد حرام الى يوم القيامه. معلوم ہو رہا ہے حقیقی اسلام کیا ہے, اسلام کے پرنسپلز کیا ہیں, زندگی کا طریقہ اسلامی تعلیمات کے تحت کیا ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ سوچیں کہ بھئی امام باڑہ میں کوئی اور بات ہوتی ہے, مسجدوں میں کچھ اور بات ہے, ہماری زندگی کچھ اور ہے. نہیں, میں نے پہلے ہی مجلس میں عرض کیا کہ ہم وہ بیان کریں گے جو آپ لوگ معمولاً جانتے ہیں. سب جانتے ہیں حق مگر مانتے نہیں, جانتے ہیں یہ سب چیزیں ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں, سامنے کی باتیں ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے. یہ مجلس عذاب توجہ دلاتی ہے, ٹہوکا دیتی ہے, انسان کو بیدار کرتی ہے, جاگ جاؤ تمہارے اطراف کیا گزر رہا ہے, دیکھو آنکھیں کھولو. المؤمن کئیس, مؤمن کئیس ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, چالاک ہوتا ہے, سوتا نہیں, غافل نہیں ہوتا. مؤمن بڑا چالاک ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے, زیرک ہوتا ہے. بیدار ہو جائیے, دیکھیے تمہارے اطراف دنیا کتنی جال بچھا رکھی ہے. اپنا پوزیشن اپنا مقام تلاش کریں کہ آزادار کی قیمت کیا ہے, شیعہ کی قیمت کیا ہے. اس مکتب کو ماننے کے بعد سر بلند کرنا چاہیے انسان کو کہ کیا کیا ہے جو نہیں ملتا یہاں سے, کیا دروازہ ہے جو ہر چیز ہمیں ملتی ہے. تو رزق کیا ہے؟ عطائے پروردگار ہے. مولا گئے مسجد, حوالے کیا, نماز پڑھنے گئے, نماز پڑھ کے باہر آئے تو دیکھا زین بہت خوبصورت تھی, مضبوط, جس زین پر مولا سوار اور نہ ٹوٹے, مضبوط نہ ہو تو کیا ہوگی؟ مضبوط زین, آنکھیں پھر گئی, کہا یار مولا کیا دیں گے, عدالت کے مالک ہیں, اپنے بھائی عقیل کو ایکسٹرا نہیں دیا, مولا سے بے عدالتی توقع ہی بیکار. شمع جب جلتی ہے تو وہاں پرسنل گفتگو ہوتی, تو شمع بجھا دیتے ہیں, کہا نہیں مجھے مولا علی کا پرنسپل ہے, یا چھوٹا بڑا, چھوٹا مال بڑا مال, چھوٹی چیز بڑی چیز نہیں دیکھتے, یہاں حق و باطل دیکھا جاتا ہے, عدالت دیکھی جاتی ہے. اس نے عظیم کو اٹھا لیا, بازار میں گیا اور چار دنوں میں بیچ دیا اور غائب. مولا باہر آئے, دیکھا گھوڑا ہے زین نہیں ہے, سمجھ گئے بیچارہ. غلام کو بھیجا, دیکھو تحقیق کرو کہاں گئی ہے, پہنچ گئے وہاں پر جہاں پر بیچی گئی تھی, چار درہم میں واپس لے لیا. اور مولا نے جملہ ارشاد فرمایا, عزیزو توجہ کرو اس جملے پر, مولا نے کہا خدا کی قسم میں یہی چار درہم اس کو دینے والا تھا, یہ چار درہم مولا کے ہاتھوں سے مل جاتے اس کی برکت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. ایران میں ایک رسم ہے, مجھے بہت پسند آتی ہے وہ رسم, کہ عید غدیر کے دن لوگ جاتے ہیں سادات کے پاس اور وہ کہتے ہیں کوائن, کوائن مانگتے ہیں, کوائن پیسہ کچھ بھی. وہ اس لیے نہیں کہ وہ بھیک مانگتے ہیں یا پیسہ لے لیتے ہیں, نہیں, کہتے ہیں سادات کی برکت ہے, اس پیسوں سے ہمیں برکت ملے گی. اللہ اکبر, پیسہ دیکھیں اعتباری چیزیں ہوتی ہیں, خود کچھ نہیں ہے, ایک اسپرچولیٹی حاکم ہے ہر میٹرلسٹک تھنگ کے بہائنڈ. ہر مادی چیز جو تم دیکھ رہے ہو اس کے پیچھے ایک اسپرچل دنیا حاکم ہے, اصل میں وہ چلا. دیکھیں میں آپ کو چھوٹی مثال دیتا ہوں, یہ جو آپ پرائم منسٹر, پریسیڈنٹ اور جو منسٹر دیکھتے ہو, اصل میں یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹرز نہیں ہیں. پتہ نہیں, تھوڑا بہت سیاسی مطالعہ ہے, اصل میں ایک لابیز ہوتے ہیں ان کے پیچھے, لابیز ہوتے ہیں وہ جو چلاتے ہیں. یہ وہ دنیا آگے اوباما, پریسیڈنٹ اوباما کو الیکٹ کر لیا گیا, آپ کیا کیا بتا دیا وہاں, تو امریکہ میں اتنی پبلسٹی ہوئی کہ اب یہ تو موسا جیسا آدمی ہے, نجات دلانے والا مسیحا آ گیا. اب دیکھیے کتنا پبلسٹی ہو رہی ہے, یہ کیا کرے گا, یہ تو کٹ پتلی ہے. پہلے ہی سے لابیز فکس ہو چکی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے, اس کے خلاف ذرہ برابر جائے گا تو گھر آ جائے گا واپس. امریکنز بے وقوف نہیں ہے ایک بلیک مین کو چن کے اس کی اتباع کریں, نہیں, یہ دھوکہ ہے دنیا کو, دھوکہ دے رہے ہیں. اب تک تو معلوم ہو جانا چاہیے کتنے دھوکے کھا کر ہم آخر بیدار ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ مومن وہ ہے, روایتوں میں ہے حدیث, بہت پکی حدیث ہے, متواتر حدیث ہے, کہا اگر مومن, چالاک مومن وہ ہوتا ہے جب ایک سوراخ سے سانپ ڈس لیتا ہے تو پھر دوبارہ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتا. مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں کٹواتا, از ایک سوراخ دو بار گزیدے نمی شود, مومن از ایک سوراخ دو بار گزیدے نمی شود. ایک مرتبہ تجربہ کر لیا تو سبق مل جانا چاہیے. چھوٹے بچے, چھوٹے بچے, چھوٹے 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 بچے ابھی باتیں تک نہیں سیکھتے, ان کا جی چاہتا ہے کہ چراغ کی طرف ہاتھ بڑھائیں, کینڈل کی طرف ہاتھ بڑھائیں, منع کرو نہیں, اور تیزی سے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ان کا انگلی لگ جائے اور جل جائے تو پھر نہیں جائیں گے اس کی طرف. تجربہ کیا آپ نے, پھر نہیں جائیں گے. کیا ہے کا معلوم ہو گیا, تجربہ ہو گیا, بس پھر دوبارہ نہیں دورانا ہے. ایک چھوٹا بچہ تجربے سے سبق لیتا ہے, بڑے بڑے معاشرے پتہ نہیں گنگ ہو جاتے ہیں. الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا, لوگ سو رہے ہیں غفلت کی نیند سو رہے ہیں, جب مر جاتے ہیں بیدار ہوتے ہیں, اٹھتے ہیں. تو عزیزان محترم میسج کو لیجیے گا, رزق کیا ہے, عطا پروردگار ہے, جتنا مجھے ملنا تھا چار درہم اس کو ملنے والے تھے, مولا کے ہاتھوں سے ملنے والے تھے, مولا کے ہاتھوں سے ملنے والے تھے. میں جملہ کہہ رہا ہوں آسانی سے اور اب بھی سن لیا. وہ مولا اگر رکوع میں انگوٹھی دے دے تو تخت سلیمانی بک جائے. مولا کی بھیک ہوتی ہے, بھیک میں فرق ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کس کی بھیک. یہاں پتا نہیں یہاں کیا ہوتا ہے, بہت مختلف جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, یقیناً یہاں بھی ہوتا ہوگا, کہ بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے ہائی فائی فیملی والے تبرک کے لیے لڑتے ہیں, آگے آگے بڑھتے ہیں, تبرک, تھوڑا تھوڑا سا تبرک مل جائے, تھوڑا سا تبرک مل جائے. کیا ہے, یہ ان کو کھانا پینا نہیں ہے, یہ منسوب اس کی نسبت دیکھی جاتی ہے. یہ تبرک کس کا بھیک لے رہے ہیں؟ حسین کی بھیک. اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے, اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. لیکن رزق جب مقسوم ہو چکا ہے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, پوری محنت کریں پورے اصول کے ساتھ. میں نے کل بتایا پرسوں کے مجلس میں کہ سبب اور مسبب کی دنیا ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے. آپ شارٹ کٹ میں جائیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اوور نائٹ آپ اگر ملینر بن جائیں تو کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کوئی کاخی ساختہ نہ شد مگر ان کے چنتر کوخ ساختہ شد. کوئی محل نہیں بنا مگر ایک اس کے کنارے کئی جھوپڑیاں بنی ہیں. کیا فرمانا چاہتے ہیں مولا؟ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ محل جب بن جاتا ہے, مال انسان جو غصب کر لیتا ہے, یہ کسی نہ کسی اور کا حصہ ہے. دو غلطیاں ہیں, ایک مالدار ہرس سے اس کو لیتا ہے جو دوسرے کا حق ہے, ایک فقیر جو کاہلی سے اپنا حق دے دیتا ہے. انبیلنس ہوتی ہے سوسائٹی. معلوم ہے جہاں کہیں بھی تاریخ کا اگر مطالعہ ہو, دنیا کے انقلابات کا مطالعہ ہو, تو انقلابات کیسے وجود میں آتے ہیں؟ جب سوسائٹی میں انبیلنس ہوتا ہے تو انقلاب وجود میں آتا ہے. جو ویکر سیکشن ہوتا ہے وہ تل جاتا ہے بغاوت پر. جب بغاوت کے لیے اٹھ جاتا ہے تو حکمرانوں کو اتار دیتا ہے. اور یہ خود جب باغی حکم حکومت پہ آ جاتے ہیں, تخت سلطنت پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر ان کے دل میں وہی سلطنت کا روب, وہی سلطنت کا گھمنڈ پیدا ہوتا ہے. پھر یہ لوگ ظلم کرتے ہیں, بھول جاتے ہیں اپنی اوقات کیا تھی. یہ سائیکل ہے دنیا میں. خدا را اپنی اوقات کو یاد کریں. کبھی میں اس سے پہلے میں کیا تھا, اگر اپنی اوقات کو یاد کریں انسان سمجھ جاتا ہے. کبھی کبھار ہم لوگ اپنے سرونٹس کو, اپنے سے نیچے جو کام کرتے ہیں ان کو ڈانٹ دیتے ہیں. وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سرونٹ بڑے پوسٹ میں چلا گیا, ان کا کوئی مہم کام ان سے وابستہ ہو گیا, اب جائیں تو کس شرمندگی سے جائیں. دنیا کا سسٹم ایسا ہے. جناب یوسف کو بھائیوں نے کیا کیا؟ کنویں میں پھینک دیا. اللہ نے جناب یوسف کو کنویں سے نکالا, بازار میں بیچے گئے, زندان میں ڈالے گئے, اور اس کے بعد عزیز مصر بنائے گئے. کہاں سے کہاں تک خدا نے پہنچا دیا. اور وقت ایسا آیا کہ وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا کام ختم, یوسف ختم ہو گئے, جب جا کے دیکھا تو تخت پر یوسف بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مجبور ہیں, بھیک مانگ رہے ہیں یوسف کی. دنیا یہی اسی کا نام ہے, یوم لک و یوم علیک. ایک دن تمہارے فیور میں ہے, ایک دن تمہارے اگینسٹ میں ہے. دھوکا نہ کھاؤ دنیا کا. دنیا سے کبھی دھوکا نہیں کھانا چاہیے. رزق اللہ کی عطا ہے, اللہ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اگر اللہ دے گا تو اس کا لمٹ ہم تصور نہیں کر سکتے. ان اللہ یرزق لمن یشاء بغیر حساب. بندے دیں گے تو کتنا کاؤنٹڈ, ہاں ایک مہینہ کام کیا اتنی سیلری, بس ایک گھنٹہ آپ آبزنٹ تھے اتنا ڈیڈکٹ ہوا, یہ لے جاؤ. اللہ جب دیتا ہے اپنے خزانے کھول دیتا ہے کاؤنٹلیس, اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. دنیا عبرت کا مقام ہے, ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں. کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے, ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے, کافی نہیں ہے عبرت کے لیے. تو عزیزان محترم, اطالہ کلام اچھا نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں, رزق جس کو ہم تصور کرتے ہیں, ہم محدود کر دیتے ہیں رزق کو پیسوں میں. جانے مطلب یہی پر ہے عزیزان محترم. رزق کا جملہ جب بھی ہم نے سنا, رزق کا کلمہ جب بھی ہم نے سنا, ورڈ رزق, سسٹیننس, لائیولی ہوڈ, ہمارا دماغ روٹی کپڑا مکان. کتنا محدود ہے انسان. روٹی کپڑا اور مکان, روٹی کپڑا اور مکان, محدود, لمیٹڈ. رزق کیا ہے؟ پیسہ ملے, گاڑی ملے, اچھا گھر ملے, یہ ہے رزق. دعاؤں میں ہے کہ اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی ھذا وفی کل عام. دیکھیے دعاؤں میں دعائیں ایک ٹریجر ہے, ٹریجر. ایک بات بات میں بات آ گئی تو عرض کرتا چلوں عزیزو, دعا صرف دعا نہیں ہے, ورد نہیں ہے. دعا ایک انڈیکیشن ہے, آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کریں کیا نہ کریں. معارف کا مجموعہ ہے دعا. مثال, آپ ماہ مبارک رمضان میں دعا کرتے ہیں, اور معمولاً جو حضرات دعا کرتے ہیں, جو افراد دعا کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں, اعمال بجا لاتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اعمال مقبول ہیں, ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں. کب جانیں گے؟ ہم سوچتے ہیں کہ روز قیامت, روز قیامت معلوم ہوگا کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, یا ہماری نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. ذرا سا تعامل. ہر عمل کا ایک خاص اثر ہے, ہر دعا کا ایک خاص فلسفہ ہے. اگر اس فلسفے اور اثر کو سمجھیں تو ہم خود یہاں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں, ہمارے اعمال قبول ہوئے ہیں یا نہیں. اب معمولا جب ایگزامینیشن ہال میں جاتے ہیں اسٹوڈینٹس, جب ایگزام لکھ کے باہر آتے ہیں, آپ خود نمبر دے سکتے ہیں کہ کتنا لکھا آپ نے, اپروکسیمیٹ نمبر دے سکتے ہیں. معمولا ریزلٹ کے دن آ جائے گا, تقریباً برابر ہو جائے گا, معلوم ہے کہ ہم نے کیا لکھا ہے. تو اعمال بھی اسی طرح ہے. نماز کیا ہے؟ الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو انڈیسنسی سے بچاتی ہے, منکرات سے بچاتی ہے. اب جاننا چاہے تو آپ کی نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, دیکھو کہ تم کتنا برائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہو. جتنا دور ہوتے جا رہے ہو اتنی تمہاری نماز قبول ہو گئی. اگر نماز پڑھ رہے ہو اور برائی برابر کی جا رہی ہے تو یہ نماز رکوع و سجود ہے, بس اٹھنا بیٹھنا ہے. یہ پھر بھی خدا کی رحمت ہے, یا ارحم الراحمین کا تقاضا ہے کہ فضل سے معاملہ کرتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے نماز پڑھ لیا, عذاب نہیں کروں گا. ورنہ یہ ہماری نمازیں ہمارے منہ پہ مارنے کے قابل ہیں. معلوم کر سکتے ہیں ہم ہماری نماز قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. اس کے اثر سے جتنا ہم نزدیک ہوتے جاتے ہیں معلوم ہوا کہ ہماری نماز قبول ہو گئی. ہر عمل اسی طرح. میرے پاس ٹائم نہیں ہے پورا تفصیل سے جاؤں. دعا ماہ مبارک رمضان, آپ دعا کرتے ہو پروردگارا بھوکے کو سیر کر دے. اے پروردگار جس کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دے دے. ٹھیک, معلوم کرنا ہے کہ دعا میری قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. مسجد سے باہر آئے, دیکھا ایک بھوکا, ہم نے اس کو کھلا دیا, معلوم ہوا کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. دعا انڈیکیشن دے رہا ہے, بتا رہا ہے راستہ کہ کیا کرو. دیکھو بھوکوں کو سیر کرو, جن کے پاس کپڑے ہیں ان کو کپڑے دو, جو مقروض ہیں ان کا خیال کرو. انڈیکیشن ہے. ہم لوگ زبان ورد, مسجد میں آتے ہیں ورد کر دیا ہم نے اور اسے بے خبر باہر گئے اپنی نارمل لائف کے. تو اسلام ایسا نہیں ہے کہ پارشل ہو, مسجد کے اندر والا کوئی اسلام, مسجد کے باہر والا کوئی اسلام, ایسا نہیں ہے. اسلام کہتا ہے یا ٹوٹل اندر آ جاؤ یا ٹوٹل باہر چلے جاؤ, یا پورے اندر آ جاؤ یا پورے باہر جاؤ. مسجد میں ہے تب بھی مسلمان ہے, مسجد کے باہر ہے معاملہ کر رہے ہیں تب بھی مسلمان ہے. آپ کے اسلام میں فلکچویشن نہ ہو. جب فلکچویشن ہے تو ایمان مضبوط نہیں ہے. مضبوط ایمان کی دلیل یہ ہے کہ جو دفتر میں جو معاملہ کر رہا ہوں, بازار میں جو معاملہ کر رہا ہوں, وہی معاملہ ہمارا مسجد میں ہے. فرق نہیں آئے گا, میرے ایمان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو عزیزان محترم, ہمارا محدود دماغ, ہماری محدود سوچ رزق کو محدود کر دیتی ہے کہ رزق کیا ہے, رزق یعنی پیسہ. جبکہ اس سے بڑے بڑے رزق روایتوں میں ملتے ہیں کہ حج ایک بہت بڑا رزق ہے, رزق پروردگار. حج عافیت ایک رزق ہے, صحت خود ایک رزق ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ سے قریب کرے وہ رزق ہے. اب ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے جوانوں اور بچوں کے ذہنوں میں کہ رزق اگر مقسوم ہو چکا ہے تو کیوں خدا بعض کو بہت دے دیتا ہے اور بعض کو کم دیتا ہے؟ عطائے پروردگار ہے نا, تو خدا عادل ہے. اگر سب کو یکساں دے, دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں, بہت توجہ چاہتا ہوں, دو چیزوں میں فرق بہت ضروری ہے. ایک ہے مساوات اور ایک ہے عدالت. عدالت اور مساوات میں بہت فرق ہے. ایکوالٹی اینڈ جسٹس دو الگ الگ چیزیں ہیں. میں مثال یوں دیتا ہوں, دیکھیے آپ کے چار بچے ہیں ماشاءاللہ, ایک بچہ دو روٹیاں کھاتا ہے, دوسرا بچہ تین روٹیاں کھاتا ہے, ایک بچہ ایک روٹی کھاتا ہے, ایک بچہ پانچ روٹیاں کھاتا ہے. مساوات کا تقاضا یہ ہے کہ سب کو دو دو روٹیاں دوں, یہ مساوات ایکوالٹی. عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایک روٹی کھاتا ہے اس کو ایک روٹی دو, جو دو روٹیاں کھاتا ہے اس کو دو روٹی دو, جو تین روٹیاں کھاتا ہے اس کو تین روٹی, جو پانچ روٹیاں کھاتا ہے اس کو پانچ روٹی. یہ کیا ہے؟ یہ عدالت کا تقاضا ہے. جس کی جتنی صلاحیت ہو اتنا اگر اسے عطا کیا جائے تو یہ عین عدالت ہے. تو اللہ عادل ہے, عدالت سے کام لے گا. جس کے اندر جتنی صلاحیت پائی جاتی ہے اتنا خدا عطا کرے گا. اب اللہ سے رزق مانگتے ہو تو یہ مانگو کہ پروردگار مجھے صلاحیت دے دے. صلاحیت مل جاتی ہے تو خود بخود رزق چلا آتا ہے. رزق, ہم کبھی رزق کے پیچھے جاتے ہیں, کبھی رزق ہمارے پیچھے آتا ہے. یہ دنیا ایسی ہے, جتنا لات مارو گے اتنا تمہارے پیچھے بے حیا دنیا آئے گی, اور جتنا اس دنیا کے پیچھے جاؤ گے اتنا ہی دنیا تمہیں ذلیل کرے گی. یہ دنیا کی کیفیت ہے. اسی لیے مولا کیا فرماتے ہیں, دنیا چلی جا کس کے پاس آتی ہے, میں نے تجھے تین طلاق دے دیا ہے. تین طلاق کے معنی کیا ہے؟ جب تین طلاق دے دیتے ہیں پھر رجوع ممکن نہیں ہے. تین طلاق دے دیا میں نے, میرے پاس نہ علی کو دھوکہ دینے جا رہی ہے, چلی جا, دور چلی جا. تو یہ دنیا کی کیفیت ایسی ہے کہ جتنا ہم دنیا کے پیچھے جاتے ہیں اتنا ہی دنیا ذلیل کرتی ہے, اور جتنا ہم دنیا سے غنی ہو جاتے ہیں, دور ہوتے جاتے ہیں, اتنا پیچھے آتی ہے. تو صلاحیت کو بڑھاؤ, صلاحیت کو بڑھاؤ. جیسی صلاحیت ویسا رزق عطا ہوگا. آپ کے بیٹے کو جو خرچ ہی نہیں کرتا, آپ کیا پاکٹ منی دیں گے؟ آپ کے دو بیٹے ہیں, ایک بیٹا بہت خرچ کرتا ہے, ایک بیٹا خرچ ہی نہیں کرتا, دونوں کو برابر دیں گے آپ؟ کہ اس کا تو خرچہ ہے ہی نہیں, اس کو کیا ضرورت ہے, آپ رکھ لیں گے. جو خرچ کرتا ہے کہتے بےچارے کا خرچ زیادہ ہے, بھائی اس کا اسٹینڈرڈ اونچا ہے, اس کو دو. یہی کیفیت خدا نے متعال کی ہے. تم اگر راہ خدا میں خرچ کرتے رہو گے تو خدا دیتا جائے گا. روک لو گے تو خدا, اس کا خرچہ ہے ہی نہیں تو خدا روک لے گا. کب جتنی تمہاری صلاحیت ہے اتنا تو ملنا ہی ہے. تو صلاحیت بڑھاؤ, دل کو بڑا کرو. دل جب بڑا ہوتا ہے تو سب چیزیں بڑی ہو جاتی ہیں, خزانے بھی بڑے ہو جاتے ہیں. تو اب سمجھ میں آئی بات؟ کسی کو اگر دیکھیے, کسی کو اگر خدا مال دے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں خوبی ہے یا کچھ نہ کچھ اس میں خامی ہے. اگر مال عافیت کے ساتھ مل رہا ہے تو بندہ خدا اس میں خوبی پائی جاتی ہے, اگر مال اس کو برائی کی طرف ڈھکیل رہا ہے تو خدا وند متعال اس پر عذاب نازل کر رہا ہے. عذاب, عذاب, مال عذاب ہوتا ہے کبھی کبھی, عذاب. موسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص آیا اور بہت گناہ گار تھا, بہت گناہ کرتا تھا, لیکن ناز و نیام میں پلتا تھا. جب موسیٰ نے بیان کیا کہ گناہ کرو گے تو تم پر عذاب نازل ہوگا, گناہ کرو گے تو عذاب نازل ہوگا, اس نے کہا میں تو گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہوں, مجھ پر عذاب ہی نہیں ہوتا. موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا, پروردگار یہ بندہ تیرا کیا کہہ رہا ہے؟ آواز آئی اس پر عذاب ہو رہا ہے, وہ متوجہ نہیں ہے. پھر جب اس کو پستک بات پہنچی, کہا مجھ پر کون سا عذاب, میں تو پوری ناز و نعم میں پڑھ رہا ہوں, سب چیزیں میرے پاس فراہم ہیں, چھوٹا کاروبار کرتا ہوں تو بہت پیسہ مل جاتا ہے, عذاب نہیں ہو رہا ہے. تو آواز آئی, اے موسیٰ اس سے کہہ دو کہ لذت عبادت کا چھن جانا یہ کیا کم عذاب ہے. انسان نماز میں کھڑا ہے لذت ہی نہیں آتی, دعا میں بیٹھا ہے لذت ہی نہیں آتی, مجلس میں آنے کو جی نہیں چاہتا. یہ سوچتے ہیں کہ آپ لوگ مجلس میں آئے ہیں؟ نہیں, یہ آپ کی توفیق ہے جو آپ کو کھینچ کر یہاں لائی ہے. ہر چیز کے لیے توفیق چاہیے, بغیر توفیق کے آدمی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتا. توفیق الہی ہے. تمہاری محبت ہے اہل بیت کے بنسبت جو تمہیں یہاں تک لائی ہے, کھینچ کے لاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا عصر کی مجلس میں کہ لوگ جمع کرنے کے لیے, لوگ جمع کرنے کے لیے بلینز آف ڈالر خرچ کرتے ہیں. ابھی چند سال پہلے لوئیس فراخان جو نیشن آف اسلام کا جو صدر ہے, وہ 1 ملین لوگوں کو جمع کیا تھا, کہاں, وائٹ ہاؤس کے آگے چند سال پہلے, اور اس کو جمع کرنے میں 2 سال محنت کی اور ملینز آف ڈالر اس نے اکٹھا کیا اور خرچ کیا تاکہ 1 ملین لوگ جمع ہو جائیں کسی خاص پروسیشن کے لیے. دنیا آئے کربلا, کربلا معلا جا کے دیکھے, نہ اتنا انفراسٹرکچر ہے, نہ اتنے امکانات ہیں, نہ فیسلٹیز ہیں, کوئی نہیں بلا رہا ہے, پبلک ہے جو کھینچی جا رہی ہے. فلائٹ میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, بس میں, گاڑیوں میں, پیدل, پا پیادہ, برہنہ پا, سرس پا نہ شناختے, کیا ہو گیا, کہاں جا رہے ہو, کہا ایک مظلوم کا ماتم کرنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو, ایک مظلوم کا ماتم کرنے جا رہے ہیں. کیا ہوا تھا, کہا کربلا کی چٹیل میدان میں بھوکا اور پیاسا مارا گیا تھا, اس کا ماتم کرنے جا رہے ہیں. وہاں بم پھٹے گا, کہا پھٹنے دو, ونفوز فوزا عظیما, ہم بھی فوز عظیم پر فائز ہو جائیں گے. یہاں دست و پا کٹیں گے, یہاں جان پر بنے گی, یہ محبت علی ہے, کوئی دل لگی نہیں. انسان جان کی بازی لگا دیتا ہے. بم پھٹا, میں 2003 میں تھا وہاں, 2003 میں عاشورہ کے دن بالکل قریب میں 7 بم پھٹے, ہم اعمال بازار آ رہے تھے, دہل گئی زمین, ہم نے اوپر سے دیکھا, بیان لگا دیا تھا کوئی باہر نہیں آنا, کسی کو باہر نہیں آنا ہے. 3 گھنٹے تک سناٹا تھا, 3 گھنٹے کے بعد پبلک ایسے آئی گویا کچھ ہوا ہی نہیں, وہی ولولا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. میں حرم اندر گیا تو اندر جانے کی جگہ تک نہیں مل رہی تھی, ہر ایک پکار پکار کے کہہ رہا تھا حسین ایک بم سے ہم اتنا خائف نہیں ہوں گے, ہزاروں بم ہم پر گرے, کربلا میں جو مصیبتیں آئی ہیں اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ نہیں ہے, کربلا میں جو مصیبتیں آئی ہیں اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہی چھائی. عزاداروں 5 محرم دیکھتے دیکھتے گزر رہی ہیں, ایسا لگتا ہے گویا ابھی ابھی ہم نے محرم کا آغاز کیا, ابھی ابھی ہم نے فرش عزا کو بچھایا ہے, ابھی ابھی ہم نے انتظام کیا ہے, دیکھتے ہی دیکھتے 5 دن گزر گئے. حسین کا ماتم اب ابھی پورا نہ کر پا, دن گزر جاتے ہیں, راتیں گزر جاتی ہیں, ایک بی بی دکھیاری ماں ہے جن کے لیے نہ دن ہے نہ رات ہے, رات کو بھی رویا کرتی ہے اور دن کو بھی رویا کرتی ہے. ایسا مظلوم ہے, کیسا بے کس ہے, کیسا تنہا غریب ہے جس کے ماتم پہ دنیا رو رہی ہے, 1400 سال سے رو رہی ہے اور قیامت تک روئیں گے. اشکوں کی قیمت ہے, رومال زہرا ہے, خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین اور اہل بیت. یہ غم ایسا ہے جو انسان کو ہلکا بنا دیتا ہے, انسان کو جلا بخش دیتا ہے, انسان کے ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے. 5 محرم آ گئی, دنیا میں معمولاً 2 شہزادوں کا ماتم ہوتا ہے, ایک زینب کی قربانی اور ایک عبداللہ ابن جعفر کی قربانی. مدینے سے جب نکل رہے تھے, عبداللہ ابن جعفر بیمار تھے, جاتے جاتے زینب سے انہوں نے کہا اے زینب جانا کربلا ضرور, میں کربلا میں نہیں رہوں گا, لیکن اون کو میری طرف سے قربان کر دینا, محمد کو اپنی جانب سے قربان کر دینا. یہ کربلا ہے, یہاں جینا مشکل ہے, مرنا بہت آسان ہے. مرنا بہت آسان ہے. ہر ایک بے چین ہے, لمحے لمحہ شماری ہو رہی ہے کہ میری نوبت کب آئے گی, میں کب آقا پر اپنی جان کو نچھاور کروں گا, میں کب قربانی پیش کروں گا. یہ کربلا والوں کی سیرت ہے, یہ کربلا والوں کی سیرت ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب شب عاشور آئی تو ہر ایک ماں اپنے اپنے بچوں کو نصیحتیں کر رہی ہے. زینب کے خیمے کے قریب جب پہنچا گیا تو دیکھا گیا, سنا گیا کہ زینب اپنے بچوں سے یہ نصیحت فرما رہی ہیں کہ بیٹو دیکھو دیکھو تم جعفر طیار کے پوتے ہو, علی مرتضیٰ کے نواسے ہو, تم نے زینب کا دودھ پیا ہے, میرے دودھ کی لاج رکھنا. مامو جان دیکھ سو تنہا کھڑے ہیں, اسلام کو تمہاری نیاز ہے, تمہاری احتیاج ہے, تمہاری ضرورت ہے, جانا میدان میں شجاعت کو دکھانا, مگر اتنا خیال رکھنا کہ جب فرات پر قبضہ کرنا تو پانی نہ پینا. کمال فداکاری ہے, پانی نہ پینا اس لیے یہ تمہارا حق پیاسا ہے, تنی سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, خیموں میں اعلی تش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. خبردار وفاداری کا ثبوت دینا میرے بچوں, ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. یہ زینب کبریٰ نصیحتیں فرما رہی ہیں اپنے بچوں سے, بچے غور سے سن رہے ہیں, ایک ایک نصیحت کو سن رہے ہیں اور اپنے دل میں اتار رہے ہیں. ماں اما جان عاشور تو ہونے دو, ہم اپنی شجاعت کے بھی جوہر دکھائیں گے, اپنی وفاداری کا ثبوت بھی دیں گے. نہیں چاہیے ہمیں وہ پانی جس پانی سے سکینہ محروم ہو, نہیں چاہیے وہ پانی جس پانی سے اصغر محروم ہو, نہیں چاہیے ہمیں پانی. اما مادر گرامی ہم نہر فرات پر قبضہ ضرور کریں گے لیکن پانی کی طرف ہاتھ نہیں لگائیں گے. اللہ رے وفاداری شہدائے کربلا. میں نے عرض کیا تھا کہ شہدائے کربلا کی کیفیت یہ ہے کہ ہر شہید جو بھی مرتبہ رکھتا ہو, جو بھی سن رکھتا ہو, مرتبے میں حسین نے اتنا بلند کر دیا کہ جس کے بعد معصوم امام فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہو اے کربلا کے جانثاروں. ایک معصوم کہتا ہے میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں, کیوں کہ تم نے وہ جوہر دکھائے کہ دنیا دنگ رہ گئی, قیام قیامت تک وہ دہرائی نہیں جا سکتی. عزاداروں عاشور کا دن آیا, اب یہ تو ننھے ننھے بچے اپنے آقا حسین کے پاس آئے کہ مامو جان مرنے کی اجازت چاہتے. سائیکولوجیکلی طور پر انسان کو اپنے بھانجوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے, جب بھانجوں کو انسان دیکھتا ہے تو بہن کی محبت یاد آتی ہے. یہ نیچر ہے انسان کا. جب امام نے دیکھا کہ دو ننھے ننھے بچے ننی نلے تلواروں کو لے کر آئے ہیں, کہا آقا ہمیں مرنے کی اجازت دو, تو روایتوں میں لکھا ہے کہ دونوں کو بغل گیر کیا, اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے. اگر حسین ایک ایک اپنے جانثاروں کو رخصت کر رہے ہیں, کتنا جگر تھا حسین مظلوم کا کہ ایک ایک میدان جا رہا ہے, قربانی پیش کر رہا ہے, اور حسین ہے جو کوہ استوار کی طرح ایک ایک مصیبت کو برداشت کر رہے ہیں. روایت کہتی ہے یہ دونوں سورما گئے, جعفر طیار کے پوتے علی مرتضیٰ کے نواسے, ایسی جنگ کی کہ تاریخ اس کی مثال نہیں بتا سکتی, ایسی جنگ کی. لیکن کتنا جنگ کرتے, آخر کتنا لڑتے, ایک تو کمسنی کا عالم اور دوسرے پیاس کی شدت. پیاس ہے جو مارے دے رہی ہے, آخر کار یہ دلارے گھوڑے سے گرتے ہیں اور آواز دیتے ہیں آقا ہماری مدد کرو, آقا ہماری مدد کو
پہنچو حسین میدان کی طرف پہنچتے ہیں دو لاڈلوں کو اٹھاتے ہیں اور خیمے کی طرف لاتے ہیں مجھے نہیں معلوم زینب کا سامنا ہوا تو حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی کیا گزری ہوگی حسین کے دل پر جب زینب نے پوچھا ہوگا کہ میرے لال کہاں ہے میرے بچے کہاں ہیں یہ صرف حسین کا جگر تھا دونوں بچوں کو اپنی بہن کے حوالے کیا عزاداروں میری مائیں سن رہی ہیں میری بہنیں سن رہی ہیں جن کے بچے کچھ بچوں کو خدا سلامت رکھے یہ کربلا کی مائیں ہیں زینب کبرا نے دونوں بچوں کو لڑایا اور بیچ میں مصلی کو بچھایا ہاتھوں کو بلند کیا کہا پروردگار میری اس چھوٹی قربانی کو قبول کرنا اللہ اکبر اس چھوٹی قربانی کو قبول کرنا کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ زینب نے اپنے بچوں پر رویا نہیں زینب نے شکر کا سجدہ کیا اور کہا پروردگار میری اس چھوٹی قربانی کو قبول کر جب اسیر بنائے گئے رسن بستا ہوئے گئے زندان میں پہنچے اور ان کے تبرکات جب واپس آئے ایک ایک سر واپس دیا گیا ایک ایک سر جب آتا جاتا تو اس سر سے متعلق بی بی اس سر کو لیتی اور دھاڑے مار مار کے روتی دیکھا گیا کہ جب علی اکبر کا سر آیا تو ام لیلہ آگے بڑھی سر کو لیا اور دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے ایک ایک سر آیا حسین کا سر آیا تو زینب آگے بڑھی لپٹ کے روئی تب بی بیوں نے دیکھا دو نھنے نھنے سر آئے ہیں جن کو لینے کے لیے کوئی بی بی آگے نہیں بڑھتی ایک بی بی نے کہا کہ ان بچوں کی ماں مر گئی ہے اجرکم اللہ خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے کہا کیا اس 20 بچوں کی ماں مر گئی ہے زینب نے مڑ کے دیکھا اپنے اونا محمد کے سر ہے کہا نہیں بی بیو ان بچوں کی ماں زینب زندہ ہے آخر روئے تو کس کو روئے اپنے ماں جائے حسین کو روئے یا اپنے بچوں کا ماتم کتنی سخت منزل ہے بس دو چار جملے اور ختم مجلس کتنا کٹھن مرحلہ ہے زینب کے لیے اپنے بچوں کے سروں کو دیکھے اور نہ روئے اپنے بچوں کو تاریخ کہتی ہے زینب نے اپنے بچوں پہ گریا نہیں کیا اپنے حسین پر رویا جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس پہنچا حرم رسول اللہ میں زینب نے پوری شکایتیں کی اپنے بازوؤں کے نیل کو بتایا اپنی بچی جو سکینہ جو قید خانے میں ہی اس کے بارے میں بتایا اور سب کچھ ماتم ہونے کے باوجود اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا تاریخ کہتی ہے اب یہ ماں ہے آخر زینب بھی تو ماں ہے زینب کے پہلو میں بھی ماں کا جگر ہے گھر پہنچی بیت الشرف پہنچی حجرے میں داخل ہوئی دیکھا دو ننھے ننھے مسلے بچے ہیں مسلوں کو دیکھا آواز بلند کی کہا میرے بچوں زینب کو معاف کرنا میں تمہارے غم میں جی بھر کے نہ رو سکی زینب مجبور تھی اپنے بھائی کو روئے یا تمہارے ماتم میں روئے الا لعنت اللہ على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون